عید کا جواب پتھر سے دینے لگے تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گا. یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ذمن میں. انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوگی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا. کیونکہ اگر انہوں نے جوابی کارروائی کی تو پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے پھر اس قائم نظام کو کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو کچل دے. اور جب تک وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جاتی ہے. دیکھو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا. ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو مانتے، انہوں نے خلوص سے یہ سمجھا ہے کہ یہی نظریہ برحق ہے، اس پر انہیں مارا جا رہا ہے. تو اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب تک وہ ٹارگٹ نہیں آ جاتا کہ اب اتنی طاقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس وقت تک کرنے کے کام وہی تین ہے، دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم. تین کام کرتے رہو اور جو تم پر آئے اس کو جھیلتے رہو، جوابی کارروائی مت کرو. پانچواں فیز کب آئے گا؟ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے. اور یہاں نوٹ کر لیجیے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھے مناسب قوت ہے اور حقیقت میں نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پری میچورلی آپ اقدام کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے. یہ منطق کی نتیجہ ہے، یہ اسسمنٹ کا معاملہ ہے، ججمنٹ ہے. یہ کہہ دیے مسٹیک آف ججمنٹ، رانگ اسسمنٹ، جسٹ پاسبل. اس کو جان میں یہاں پہ نوٹ کر لیجیے. لیکن بہرحال فیصلہ اسی ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہو اس قیادت کا جو کہ اس کو لے کر چل رہی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس طاقت ہے، تو اب آئے گا پانچواں فیز، ایکٹیو ریزسٹنس. اس نظام کو کہیں سے چیڑو، ذرا اس کے خلاف کوئی اقدام کرو. اس کے نتیجے میں وہ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. اینڈ فائنل فیز، جس میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، عام کانفلکٹ. اور جب یہ فیز آ جائے گا تو ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ، اب تو کوئی اور تیسرا راستہ تو ہے نہیں. سمجھ میں آئے یہ فیز؟ اگر مناسب تربیت کے بعد اقدام کیا گیا ہے، تیاری کافی تھی، تعداد کافی تھی، ٹریننگ ٹھیک تھی، نظم صحیح تھا، ڈسپلن صحیح تھا، کامیابی ہو جائے گی. کہیں بھی رکھنا ہے ناکام ہو جائے گا. ساتواں فیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ. انقلاب کبھی بھی کسی ایک جغرافیائی یا قومی حدود کے اندر نہ کبھی پابند رہا نہ رہ سکتا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کسی کے ٹرو ریولیوشن ہونے کا کشت ہے. اگر اس کی توسیع نہیں ہوئی تو معلوم ہوگا کہ سوڈو ریولیوشن تھا، ریئل ریولیوشن، ٹرو ریولیوشن نہیں تھا، حقیقی ریولیوشن نہیں تھا، ظاہری ریولیوشن تھا. انقلاب تو پھیلتا ہے. انقلاب فرانس کیا فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا روس تک محدود رہا؟ اور اس سے آگے آئیے یا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کیا عرب تک محدود رہا؟ یہ ساتواں فیز ہے. اب ان کو ذہن میں رکھیے، ذرا سیرت کا ایک طائرانہ مطالعہ. طائرانہ سمجھے کہ نہیں؟ برڈ آئی ویو. ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ ہے انقلابی عمل کے اعتبار. چار فیزز حضور کی اس دعوت کے مکمل ہوئے مکی دور میں. دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسیو ریزسٹنس، صبر محض. ان میں سے ذرا ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑی تشریح کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو میں نے آپ کو گنوائے تھے ایک عجیب حکیم ترتیب ہے. ان تینوں کا ایک ایک کا تعلق ہے ایک ایک مرحلے سے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید. لیکن توحید کے کون سے پہلو؟ ایک ہے توحید صرف عقیدے کی توحید ذات و صفات کے بارے میں، ایک ہے توحید کے وہ نتائج کہ جو اجتماعی زندگی میں نکلتے ہیں. توحید ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے سب کا. کوئی بڑا خدا ہوتا اس کا پیدا کیا انسان اونچا ہوتا، کوئی چھوٹا خدا ہوتا اس کا پیدا کردہ انسان چھوٹا ہوتا. ایک اللہ ایک خالق، تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. یہ میں بیان کر چکا ہوں ایچ جی ویلس کا تبصرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے خطبے کے الفاظ پر. قرآن مجید کی آیت آج بھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ایک انقلابی نعرہ ہے. اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں. یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں، کس بات پر؟ کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئی کالج کے اندر، اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم ہوگا. پوری پوری بستی انجام ہے. وہ مان کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے؟ کبھی برہمن مان لے گا؟ کبھی بھوجپوری مان لے گا؟ اور اس کا اگر دیکھنا ہو کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہے، اور واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے. لیکن جنوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شہری بدل سکتا، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا. امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجیے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے. ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی. اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو. آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر؟ کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنو کہ شیعہ بنو. یہ ہے وہ چیز. انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، کتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ. اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے. بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے شہنشاہوں نے ارب ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا. یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقش کیا ہوتا. لیکن آئی لوگ، بہرحال یہ تو سادہ ساہی داستان گردان ہائے سینرا اہدائے بات خائف اس طرح پاری کرا. یہ بات اس قبیل کی ہے. اس وقت اصل موضوع کی طرف آئی ہے. توحید کی ایک کرولری, انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات. توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی. انسان حاکم کیا ہو سکتا ہے؟ سب محکوم ہے حاکم. اس میں بھی پھر اکویلٹی آ گئی دوبارہ. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. کہا تھا حاکم, کہا تھا محکوم. کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حاکمیت خدا بنے. غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے, بغاوت ہے, فتنہ ہے, فساد ہے. نمبر تین, ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے. کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے. سمجھیے اس بات کو. جیسے حاکم مطلق اللہ, ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا, فلاں ملک کا حاکم تھا. یہ مجازی استعمال ہے. حقیقتا حاکم صرف اللہ. اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں. ملکیت حقیقی صرف اللہ. ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے, میں خود اس کا ہوں. میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں. میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں. میری آنکھیں میری نہیں ہیں کہ جدھر چاہوں کو گھماتا پھراتا رہوں. ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نا بحرم پر تو معاف ہوگی, دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے. حضور نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا, علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا, صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے. اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی. یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے. تمہاری نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے. سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت, اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت. این امانت چند روزہ نظما, در حقیقت مالک ہر شے خدا. اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ کمیونزم تو متاثر ہو گیا ہوا. یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نظما, در حقیقت مالک ہر شے خدا. کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہے اصل میں تفصیل. تو ہے میرے کیسز چار چار پانچ پانچ, ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں, اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اسلام کا سماجی نظام, ان کے سیٹ لیجیے. ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے. جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس سے سماجی سطح پر انسانی مساوات, سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی, اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کی. یہ تین اصول دیے. ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے, نصیحت کرتے رہیے, نماز کی تلقین کرتے رہیے, آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے. انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام, ثواب ملے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا. وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی, لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. یہ اپنی جگہ, اس کی نفی نہیں ہے. لیکن نظام بدلنا, اقامت دین, تکبیر رب, اعلان کلمۃ اللہ, اس کی جدوجہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں. نمبر دو، تنظیم. تنظیم کے لیول پر ایمان پر رسالت ہے اصل سے. دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا. اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو. اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں، پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں، تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی جیسے تم کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا سلسلہ آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. دیئر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو انسائڈ. اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا. سم ہوتا بس مروں آتی ہوں، سنو اور اطاعت کرو. اس پل تم سمے نہ آتا نا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہے کہ نہیں. فتق اللہ مستقات بس مروں آتی ہوں، یہ بار بار سمجھ رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت کسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوشچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن دیکھ نہیں سکتا. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا. لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ کیوں کر سکتے ہی نہیں نا. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں، عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے. خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا. عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بعد قدم رک گئے، اس کے بعد سے پچھتائی شروع ہو گئی. لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو، ممکن نہیں، ہو کر رہے گا. اچھا اب جو کریں گے، کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا، ہم کو اس کے لیے قائل نہیں. ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل، نہ آئندہ قائل. ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھے یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت. بیعت نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی، بیعت اقبہ الاولی، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد. نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. 1400 افراد بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر چنے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی. تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفرا، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے. کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی. البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت ہی مطلق جو حکم دیں گے مانیں گے، رسول کے بعد جس کی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی معروف میں جو حکم دے، کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے. مطلق وہ کس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے. لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشن نو لمیٹیشن. لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سم اطاعت فی المعروف. صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا، اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت. اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرت. جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں. علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان برسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرت، یقین آخرت. اور نمبر دو، یہ تربیت ہے اصل میں جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں کیا فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے. ہم نے دو دفعہ گھسیٹی پاکستان میں، ایوب خان کی گھسیٹی کی نہیں گھسیٹی، لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا، شامت اعمال ما صورت بھٹو بری، ہوا کہ نہیں. پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے، اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، اثر کی بھی مغرب کی بھی جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں. یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں. نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا. الصلاۃ عباد الدین. اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے، کاریں جلائی جا رہی ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹ توڑی جا رہی ہے. یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی، اس سے انقلاب محمد آ جائے گا. بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں، تو گناہ ہے ان کا. مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی، وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے، جنہیں بنس روڈ سے اتار کے کھڑا کر دیا، پتا نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے. کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر کاور سے بیٹھتے بےچارے، اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے. یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے، یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے. ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہوگی، شاید ہم بھی یہی ہتھکنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے. جان لیجئے اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت. اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تھی, پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تھی. پختہ ہو اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تہجد بھی ہے, جس کا کہ یوں سمجھئے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے, دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راستہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی, ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل. یہ لوگ عجیب ہیں, جن میں یہ شہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار, تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے, اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے. یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک حق سولہ حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی. اور یہ میں عرض کر دوں اس کو ناممکن نہ سمجھیے. پچھلی صدی آ چونکہ ذکر آ گیا تھا, کل 100 کتنے سال ہوئے, 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی, 155 برس, 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک, تو کل 150 برس پہلے, یہ سمجھیے 160 برس پہلے وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین, اس کے افراد, ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی. صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے بیت المقدس میں تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مبیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے, ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے, شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دے. لیکن کیا آتا ہے, پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا دادا کہ کون ہے اوپر. اور میں نہیں, یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہے, نہایت حسیب و جلیل خواتین, نہایت حسیب و جلیل, وہ آپس میں باتیں کرتی تھی کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہے کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ, یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق, دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت, بیعت کی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی وہ سارا نقشہ دکھا دیا. باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ملے ہے بیس, مقابلہ تو دل ناتواں نے شروع کیا. یہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے انبیاء ناکام ہوئے دنیاوی اعتبار سے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, دنیاوی اعتبار سے ناکامی کوئی بڑی بات نہیں اگر اخروی کامیابی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش. تو تین چیزیں کیا ہوئی, دعوت توحید کے حوالے سے تنظیم جو صحابہ کی تھی رسالت, اور اب ہوگی تو بیعت سموتات فی المعروف کے حوالے سے. تربیت, وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے کیا بنا, ایک جماعت, ایک جمعیت, ایک قوت, بنیان مرسوس. اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے وہ بھی مکی دور میں. اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو,
کفو ایدیکم،
قانون تو شریعت کا ہمیشہ سے یہ ہے بدلے کا، قصاص کا ہے، دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان ہے کہ نہیں، لیکن اس عمل میں، انقلابی عمل میں، اقامت دین کی جدوجہد میں وہ قانون نہیں چلے گا اس دور میں. جب دین غالب آ جائے گا، اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تو وہ قانون ٹھیک ہوگا. اس میں کیا ہے، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے تب بھی تم کوئی کارروائی نہیں کرتے. میں کرنا چاہتا ہوں، گاندھی کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کارس کی مومنٹ ابتدا ہی سے تشدد مطلب اتر آتی تو ختم کر دیا. چورا چوری کا ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک جلوس نے بہار میں، یہ جگہ ہے تھانہ ہے، تھانے کے اوپر حملہ کر دیا، گاندھی نے پوری موومنٹ کال آف کر دی. If you can't remain peaceful, if you can't obey my command, then I can't take the responsibility of leading you. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے. اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی. اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے. یہ ٹھیک ہے، قوم ہے، اس میں جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے، اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں. انہیں سکھوں کی تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے. اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واپس نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے. سکھوں کے گردواروں کے ساتھ زمین وقف تھی، ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا، عبادت گاہ کس کی، سکھوں کی، کنٹرول کس کا، ہندوؤں کا. تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارا پربندک کمیٹی کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. ابھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں، تحریک چلانی پڑتی ہے. حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو. انہیں تحریک چلانی پڑی. پولیس جیسے اب بھی ہے، اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی. پیسے والا کون تھا، بنیا. لہذا دفعہ 144، اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے. ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہے، 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے. حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جت نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کے خلاف مرضی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو. نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کا کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بنے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا. یہ ہے اصل میں. میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بڑے رکھو. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکٹ ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بنے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं, तोड़ फोड़ तो दूर रहा, तुम्हारे ऊपर लाठी पड़े कभी हाथ न उठे। ये वो चीज थी कि जिसने उन्हें कामयाबी से हमसे बात किया, और यही हमें नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये तो बहुत बात की चीजें हैं, ये कहां तारीख में इससे पहले इसकी कोई मिसाल है? सिर्फ दो मिसालें हैं, या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के 3 साल, उन्होंने फरमाया था कि तुम्हारे दाने दाल पर कोई थप्पड़ मारे तो माया भी देख सकते, कोई शख्स नालिश करके तुम्हारा चुहा लेना चाहे कुर्ता भी दे दो, कोई शख्स तुम्हें बेगार में एक कोस लेके जाना चाहे तुम 2 कोस उसके साथ जाओ, या तो ये वहां मिलता है और या फिर ये 12 बरस जो मक्की दौर के हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान था। और मैं इसी को लेता हूं कि इसी से सामने आता है कि कितना जबरदस्त डिसिप्लिन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, हुक्म नहीं है मोहम्मद का। देखिए कुरान की आयत नहीं उतरी थी अभी, वो तो सूरह निसा में उतर रही है, ये हुक्म किसका था? मोहम्मद इसमें सब्र करो। मैं बता चुका हूं सब्र वाली तकरीर में, अल्लाह बार बार कह रहा है अपने रसूल से, ए रसूल सब्र कीजिए, और रसूल इसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पैगाम को अपने मानने वालों की तरफ, सब्र करो। यह नो नो रिटेलिएशन, नो रेजिंग ऑफ हैंड इवन इन सेल्फ डिफेंस। हां अब आया 5वां मरहला, कब आया ये जान लीजिए, यहां सीरत का मसला है। 4वां से 5वां मरहला मैंने कहा था यही सबसे अहम और सबसे कठिन फैसला है कि कब वो पैसिव रेजिस्टेंस खत्म हो और एक्टिव रेजिस्टेंस हो, आगे बढ़े और ललकारे, इकदाम करें और चैलेंज करें। दिस इज मोस्ट क्रूशियल, इसमें गलती होगी नाकामी हो जाए दुनिया में नाकामी। ये बिल्कुल वही बात है कि मुज्तहिद को भी सवाब मिलता है चाहे गलती हो, अगर सही राय तक पहुंचेगा दोहरा सवाब, गलती होगी तो अकेला सवाब। इसी तरीके से नेक नियति से फैसला किया है, गलत भी है, आखिरत का सवाब कहीं नहीं गया, दुनिया में नाकाम हो जाए, सही फैसले तक पहुंच जाए और कामयाबी हो जाए। और रसूल के लिए यह फैसला करने वाला खुद अल्लाह था। मदीने को किसने खोला? हुजूर तो तशरीफ भी नहीं ले गए मदीने, और मदीने में औस और खज़रज के बड़े लोग ईमानदार थे। मक्का खून का प्यासा है, मदीने में इस्तकबाल की तैयारियां हो रही। यहां हुजूर को 12 बरस गुजर गए खुद दाब देते हुए, वहां आपके कदम में मुबारक कभी पहुंचे ही नहीं, गए हैं तो सिर्फ आपके 2 जानिसार मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह इब्न उम्र मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। 12 ही अल्लाह का फैसला, अल्लाह ने तमक्कुल अता फरमाया। अब जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे मदीने की तरफ तो आयत नाजिल हो गई, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اذن اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے دے کین ریٹیلیٹ وہ آگے بڑھے اب وہ پابندی ختم ہو گئی میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا، یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں، بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے طنز کا بھی اور جڑے کاٹنے کا بھی، فلائٹ کہتے ہیں فرار کو، یہ فرار نہیں تھا یہ ہجرت تھی، زمین و آسمان کا فرق۔ اور وہاں جا کر کوئی کمر کھول کر آرام نہیں کرنا تھا، وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بنا تھا، وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جدوجہد کو، اقامت دین کی جو وہ جدوجہد ہے اسے اب اگلے مرحلے میں لانا ہے۔ صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے، موافات بین المہاجرین والانصار، نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 3 یہود کے ساتھ واحد. 7ویں مہینے آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین انصار نہیں. اس کی ایک وجہ تھی، انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا، لہذا بہت اہم ہے یہ بات. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے دشمن بھی لائز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے. حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں. آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے. واقعات تو وہی ہے، 8 مہینے ہیں غزوہ بدر سے پہلے پہلے. بعض میں حضور خود میں تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا. ان سے آپ نے کیا کیا، یہ اقدام ہے، کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیج آف مکہ. آپ ایک مہینے پر تشریف لے گئے، چند کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا. یا تو پہلے وہ حلیف سے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا. یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں. یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی طرح، اکیلے کر دو دشمن کو. نمبر 2 ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روف ذہنت اس کی تائے وہ سرس یہ علاف قریش علاف ہوں گے ذہنت اس کی تائے وہ سرس. شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل. مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسپٹ کرنا، اور یہ تو قریب تھا. حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا میں. نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان، یہ تو دیر میں ہوگا، طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں، ایبسولیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا ہے. اور انسپیکشن کیا تھی؟ اسٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی، اور جدید اصلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے. یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھ کی رگ کو چھیڑنا. اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا. 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا. میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے. دیکھیے، یہ جان لیجئے، انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائن جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا. ہم پر اعتراض ہوتا تھا، یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام اس دو تلوار سے پھیلایا. ہم حاضر نہیں، نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو، ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی. یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز. مجھے کیا سوال، مسلمان کے جان میں جان ہو، وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی. افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا اور کبھی نہیں کیا گیا، کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلے. لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق ہے. طاقت کی اور طاقت ہو کے آئے کے لیے اگر ہو حق کا بول بالا نہ ہوتا. حضور نے کام کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر حضور نے یہ کام نہ کیے ہوتے, حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے تربیت کرتے رہتے, وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف اقرار نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاک, جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے, وہ بھی تھے. وہ جہل تھا, عقبہ ابن ابی معیط تھا, نضر ابن حارث تھا. یہ کون سے؟ یہ ہاکس تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکے میں ڈمپ بھی تھے, شریف لوگ بھی تھے, عقبہ ابن ربیعہ بھی تھا, حکیم بن ہزام بھی تھے. یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں, لیکن یہ وہ ہے حضرت خدیجہ کے کزن ہے, پھوپھی اور ماموں کا بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں. جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ, تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے. شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. تو وہاں وہ لوگ تھے. اور عثمان ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے. اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب تم, میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں سمجھیے, محمد کو عرب کے حوالے کر دو. اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائے تو ہمارا نقصان نہیں ہے, قریش ہی کا غلبہ ہوگا نا. ذرا اس کے ذرا سیاسی تدبر کو داد دیجیے. محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے. اگر ان کو غلبہ ہو جاتا پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا. کتنی گہری بات ہے, وہ بھی تھا موجود. جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا, اتفاقا مٹ بھیڑ ہو گئی, اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا. کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں, قافلہ لوٹ لیا انہوں نے اور وہ مارے غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے. دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں, ان کی ایس او ایس کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے, میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, کمت بھیجو. بس یہ تھا کہ جس سے وہ خوف کا پڑا بھاری ہو گیا, دمس جو ہے وہ مجبور ہو گئے. لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا. یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں, یہ تاریخی حقیقت ہے, پڑھ لیجیے. این ایک رات پہلے بدر سے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے. بہت ہوشیار آدمی تھے. ایک طرف انہوں نے وہ حکومت کے لیے خط بھیجا, پیغامبر بھیجا, دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا. خود بجائے اس بدر کے پار ہو کے گزرنے کے, وہ بویرہ احمر کے ساحل کے ساتھ 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 ہو کے نکل گئے. اتنا پہنچی یہاں لشکر ہے. اب آتے ہیں وہی حکیم ابن ہزام. کس کے پاس؟ عقبہ کے پاس. جب ہے نہیں, دیکھو عقبہ تمہاری بڑی حیثیت ہے, سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری, اور اس وقت خوریزی کو تم روک سکتے ہو. ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے, قافلہ ہمارا بچ سے نکل گیا. اب رہ گیا حضرمی کا خون, وہ تمہارا حلیف تھا, تم اس کا خون وہاں اپنی جیب سے دے دو, معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ तो इस फूरेजी को अब भी रोका जा सकता है। उस्मान ने कहा बिल्कुल ठीक सही। दोनों चलकर गए अबू जहल के पास, वो अपने तीर फिराकर दुरुस्त कर रहा था उसको, जाकर उससे बात की। उसके लिए तो ये मौका था, मैं कह रहा हूं हॉक का सरदार था, उसे यकीन था कि हम खत्म कर देंगे कल मोहम्मद को और उसके आदमियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उसने कहा था ये यौमुल फुरकान होगा, पता चल जाएगा अल्लाह किसके साथ है, मुझे यकीन था ना। जीतेंगे हम, 313 है, तलवारें भी चंद है उनके पास, चंद, दो घोड़ों का रिसाला, हमारे पास 100 घोड़ों का रिसाला, रिसाला फैसला कुल होता है, 100 हॉर्सेस उधर दो, कोई मुकाबला है? उसे यकीन था कि जीतेंगे, लिहाजा उससे पहले इसे प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, यौमुल फुरकान होगा, ये पता चल जाएगा अल्लाह किसके साथ है, कौन हक पर है कौन बातिल पर है। ये दूसरी बात है, अल्लाह ने वाकई यौमुल फुरकान बना दिया। लेकिन उसके पास जब आके इन्होंने कहा, उसने ऐसा ताना मारा है, उतबा इब्ने रबिया का बड़ा बेटा के बड़े बेटे हजरत हुजैफा, अबू हुजैफा, ये ईमान ला चुके थे, ये हुजूर के साथ थे। अबू जहल ने ताना मारा, मालूम होता उस्मा बेटे को सामने देखकर तुम पर बुजदिली आ गई, नंबर एक। और नंबर दो, बुलाया उस हजरनी के भाई को जो मारा गया था मुसलमानों के हाथों, देखो ये तुम्हारे भाई के खून का बदला सामने आकर भी बचकर जा रहा है, ये लोग वापस जाना चाह रहे। और ये भी मालूम होना चाहिए बाद लोग वापस चले गए थे वहां से थोड़े अच्छे लगकर से किसी इतनी पर, तो चूंकि हम आए थे इसलिए वो मामला खत्म हो चुका, हम लड़ने को तैयार। कुरैश का के दो घराने वाले बन हैं जो निकल गए थे वापस। बहरहाल उतबा ये अरब की अब नफ्सियात है, जब उसे ताना लगा है, उसने कहा कि कल वक्त बताएगा कि कौन बुजदिल है और कौन बहादुर है। यही वजह है कि अगले दिन फिर सबसे पहले मैदान में कौन आया, उतबा। उसे वो अपने माथे का दाग धोना था बुजदिली के ताने का। उतबा आया अपने भाई को लेकर, सहबा बेटे को वलीद, बड़े बेटे सामने थे अबू हुजैफा। और आपको मालूम है कि फिर मुबारजत हुई हजरत हमजा के हाथों उतबा, हजरत अली के हाथों बाकी दोनों, सहबा भी और वलीद भी खत्म हुए। हाँ, हजरत उबैदा इब्ने हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जख्मी हो गए। बहरहाल मैं जो बताना है वो क्या है, ये था इकदाम, इकदाम के नतीजे में आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट मुसल्ला तसादुम रहा 6 बरस, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। अप्स में सबसे पहले बद्र, 70 तरसी मारे गए और मुसलमान 13 शहीद हुए मैदान में ऑन द स्पॉट। 14वें वो उबैद इब्ने हारिस जो जख्मी हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया मदीने वापसी में। लेकिन अगले साल क्या हुआ, ओहद, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन की अहमियत का अंदाजा हो जाए। 70 सहाबा शहीद, हुजूर जख्मी, जंदाने मुबारक शहीद, चेहराए मुबारक लहूलुहान, एक बहुत बड़ी जख मुसलमानों को उठानी पड़ी। किस वजह से? सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, लकद सदक़कुमुल्लाहु वादहु, ऐ मुसलमानों तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते, अल्लाह ने तो अपना वादा तुमसे पूरा कर दिया था। इस तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, जबकि तुम अपने दुश्मनों को गाजर बूली की तरह काट रहे। जंग शुरू हुई और फतह हो गई, भगदड़ मच गई, 3,000 का लश्कर भगदड़। अब वो गलती हुई, वो घाटी पर 50 तीरंदाज। हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हें यहां से हरगिज नहीं चलना, हजरत जुबैर की सरकर्दगी में, चाहे तुम ये देखो कि हम सब शहीद हो गए और हमारी बोटियां नोच नोच कर परिंदे खा रहे हैं, तब भी यहां से मत हिलना। लेकिन जब फतह हो गई, गलती हुई, इनडिसिप्लिन, हुजूर के हुक्म के बारे में तो मेरी अपनी तहकीक ये है کہ تعویل کی ہے انہوں نے غلطی, اس معنی میں نہیں تھے کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا, اس لیے کہ حضور کے الفاظ سے شکست کی کیفیت والے یہاں ہو گئی تھی فتح. تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے, اس لیے کہ منافقین وہاں کوئی نہیں تھا, منافقین جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ, یہاں کوئی منافق نہیں تھا, سب مومنین صادقین تھے. لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی. تعویل ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا, میں یہاں تو پتا ہو گئی, لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا. البتہ خلاف ورزی ہوئی, کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی, وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی, وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو, مت جاؤ. تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے, جو آپ کا امیڈیٹ جو آپ کا آفیسر ہے اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. جس سے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی, یہ انڈسپلن ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِئُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ, تم نے نافرمانی کی, تم ڈھیلے پڑے, تم نے ڈسپلن کو توڑا, اس کی سزا ہے جو ہم نے دی. آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کر کی شہادت ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے, تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے, تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو, معاف کر سکتا تھا, کوئی جگن نہ پہنچتا حضور کو صحابہ کو, ایک غلطی ان گڈ فیس کی گئی تھی, لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے. بہرحال 6 سال میں وہ چھٹا فیز ختم ہوا, سن 8 ہجری میں رمضان مبارک اور پھر شوال میں, رمضان میں مکہ فتح ہوا, شوال میں حنین کا مارکا ہو گیا, طائف کا محاصرہ ہوا. بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہیقا. اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب, پھر جنگ موتا ہوئی, سفر تبوک, یہ کیا ہے, یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ, یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع, جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس, جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا, حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے, جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر میں, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سازش ہی اتنی بھرپور تھی, اتنی کامیاب تھی, یہودی ذہن اس کی ذہانت کے شاہکار کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے پہلے روا ہمارا, اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روکتی. بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ, یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار, یہ ہے اقامت دین کا طریق. اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے, دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اطاعت کے ڈسپلن میں میں کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی, کوئی امیر کوئی نبی نہیں رسول نہیں, بیعت ہوگی لیکن بیعت سموتاب کی معروف مطلق نہیں ہوگی, انلمیٹڈ نہیں ہوگی, تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کا. اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ڈسپلنڈ فورس ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو, صرف تین کام کرنے ہیں, دعوت, تنظیم, تربیت. اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے کوئی جوابی کارروائی نہیں. سر محض عدم تشدد, پیسیو ریزسٹنس, جھیلو اور برداشت کرو. ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں, اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے. میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے, اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں. ان کے الفاظ, ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش. وہ امریکہ میں بھی ہے, یہاں بھی. گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں, وطن کی سرزمین پکار رہی ہے, آپ یہاں ایش اور آرام میں ہیں پیسے جمع کرنے کے چکر میں, یہ یاد دلانے کے لیے آیا. وہ کشتی ڈول رہی, دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے, امکان ہی نہیں اس کا. اور آثار بہت خراب ہے, جن کیسے آ جائے گا, گھر بیٹھے آ جائے گا, انتخابات کے ذریعے آ جائے گا. بہت بڑا مغالطہ ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا, آج جواب دے رہا ہوں, جماعت اسلامی سے میں صرف کس بنیاد پر لگا ہوں؟ انقلابی جماعت بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تھا. انتخابات کے عمل کے نتیجے میں سب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہیں تو کر دیے جائیں. نظام نہیں بدلا جا سکتا, اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے. ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو, ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا, نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی دو چار چھ آٹھ دس آ بھی گئے کہیں شہروں کے اندر, ہو سکتا ہے کہ آ جائے, ان کی حیثیت تو ہے نہیں. وہ نظام وہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے, چچا نہیں تو بھتیجا, ایک بھائی نے تو دوسرا بھائی, یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے. کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا, کبھی وہ کنونشن لی گئے, کبھی پیپلز پارٹی ہے, کبھی وہ شورا شریف تھی, اور کبھی اب وہ الیکشن لڑ کے آ گئے. بیسک اسٹرکچر وہی ہے, کیسے بدل جائے گا؟ اور بیسک اسٹرکچر کو کس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے, بہت بڑے مغالطے میں. لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیتی سے وہ لگے رہے, ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا, لازم ملے گا. لیکن مجھے یہ بات آج نہیں سن 57 نہیں سن 56 میں نظر آ گئی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقت کا, صلاحیتوں کا, قوتوں کا ضیاع ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی. سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں. صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا, پیسے ڈسٹنس بھی رہے گی, لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل, بہت اہم. مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے, وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا. مسلمان ہوگا فاسق کو فاجر ہوگا, مسلمان ہوگا متقی ہوگا, نمازی ہوگا, مسلمان ہوگا. اس کا جواب ہے اصل میں جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. اگر کہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں, بہت سخت. نمبر دو یہ کہ اس دور میں ویسے بھی اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام رہتے ہو گئے, لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا, وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمونسٹریشن, مظاہرہ. ڈیمونسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول, آف یور اسٹرینتھ, آف یور ڈسپلن. یہ ظاہر کیا جائے, ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے منظم, ڈیڈیکیٹڈ, جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے. انہیں حکومت نہیں چاہیے, انہیں صرف اسلام چاہیے. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک, انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا, یہ غلط ہے. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئے. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے, اس سے پہلے نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, خدا ہو آباؤنا و امہاتنا, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ دو حدیثیں سنیے, دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری, دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے, ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے کسی بدی کو, برائی کو دیکھے, اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے اپنے ہاتھ سے بدلے.